رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو علوم اور برکات تقسیم ہوتی ہیں ان کے لیے سند کی ضرورت پیش آتی ہے، سوائے قرآن حکیم کے. قرآن حکیم بھی ساری انسانیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وساطت سے نصیب ہوا، لیکن قرآن حکیم چونکہ حیات مبارکہ میں مکمل ہو گیا، وحی کی تکمیل ہو گئی اور ہر آیت کریمہ جب نازل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ترتیب سے لکھواتے تھے کہ یہ آیت کریمہ یہاں ہوگی، یہ یہاں ہوگی. تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک کے سامنے قرآن حکیم مکمل بھی ہو گیا، مدبن بھی ہو گیا، لکھا بھی گیا. کیونکہ قرآن کریم کی تکمیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہو گئی، پھر قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ اعلان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم. کہ یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ کتاب، یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو یہ صدیوں کا فاصلہ اس بات کا گواہ ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی رائے برابر نہ کوئی تبدیلی کر سکا، نہ کمی بیشی کر سکا، نہ اس کی ترتیب بدلی جا سکی، نہ الفاظ و حروف. یہ حفاظت الہیہ اس کتاب کو قیامت تک کے لیے حاصل ہے، اور اسی حفاظت کا ثمر ہے کہ حاملین قرآن بھی قیامت تک رہیں گے. حفاظت کا مقصد یہ تو نہیں ہے، ورنہ تو لوگ محفوظ میں محفوظ ہی ہے. حفاظت کا مقصد تو اسے انسانوں کے درمیان محفوظ رکھنا ہے. لہذا جس طرح الفاظ، ترتیب، آیات کمی بیشی سے محفوظ ہیں، اسی طرح زمین پر نوع انسانی کے خوش نصیبوں کے سینوں میں بھی محفوظ رہیں گی، زبانوں پہ بھی جاری رہیں گی، اعمال و کردار میں بھی نظر آتی رہیں گی. یہ سب حفاظت الہی کا کرشمہ ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اللہ کریم اس کام کی توفیق عطا فرماتا ہے اور حفاظت قرآن کا سبب بنتے ہیں، قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور زندگی بھر اس پر عمل کر کے عملی زندگی میں بھی اس کے مفہوم کو واضح کرتے رہتے ہیں. بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے. اگرچہ عمومی طور پر بیان نہ کیا جائے، لیکن صحت حدیث کے لیے روایت حدیث جو ہے اور راویوں کے حالات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اس لیے کہ لوگوں نے پھر اپنے اپنے مفاد کے لیے باتیں گھڑ کر حدیث شریف میں شامل کرنے کی کوشش کی, جسے اللہ کریم نے اپنے بندوں کو توفیق دی اور انہوں نے رد فرمایا اور اس موضوع پر تحقیق کا حق ادا کر دیا اور کھڑے کھوٹے کو الگ الگ کر دیا. جس طرح حدیث کی روایت ضروری ہے, اسی طرح برکات نبوت کی بھی روایت ضروری اور مستند درکار ہوتی ہے. تمام علوم کا اثر چشمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سپردہ صفات ہے, اور عہد صحابہ میں علوم مشترک تھے, لیکن پھر بھی محدثین مفسرین اور فقہا کا ایک الگ الگ طبقہ بن گیا تھا. بعض صحابہ کرام فقہ میں معروف تھے, بعض علوم حدیث میں معرفت حدیث میں معروف تھے, بعض تفسیر میں معروف تھے, اور بعد میں آ کر یہ الگ الگ شعبے قرار پائے اور باقاعدہ ان شعبوں میں محنت بھی کام ہوا. اسی طرح برکات نبوت صحابہ کو اجتماعی طور پر حضور کی ذات بابرکات سے نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تابعین کو صحابہ کرام سے, تبع تابعین کو تابعین سے, اور تبع تابعین کے بعد پھر تھوڑے لوگ رہ گئے اجتماعی طور پر نہیں بلکہ پھر مجاہدے کر کے محنت کر کے لوگوں نے حاصل کی. یہ ایک انعکاسی عمل تھا جو دلوں سے دلوں کو پہنچتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی تھی, جو چیز سامنے آئی روشن ہوتی گئی. وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, ان پڑھ تھا, مرد تھا, خاتون تھی, بچہ تھا, بوڑھا تھا, امیر غریب, ہر شخص صحابی بنتا چلا گیا. صحابہ کرام میں بھی وہ قوت تھی, چونکہ انہوں نے براہ راست نور نبوت سے استفادہ کیا تھا, جو ان کی خدمت میں صحبت عالی میں پہنچا تابعی ہو گیا. تابعین میں بھی ایسی قوت تھی کہ جو کوئی بھی ان کی بارگاہ میں پہنچا تبا تابعی کہلایا. یہ اعلیٰ ترین, عمدہ ترین اور بزرگ ترین طبقے تھے امت کے. لیکن تبا تابعین کے بعد پھر کچھ خاص لوگ جنہیں رفیع کے باری ہوئی اور اللہ نے جن پر رحمت کی, وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں پہنچے جن کے سینے برکات نبوت سے منور تھے. وہاں رہے, مجاہدہ کیا, اللہ اللہ سے دل کو صاف کیا اور ان سے برکات حاصل کی. پھر آگے سلسلہ چلا تو لوگ ان کی خدمت میں پہنچے, انہوں نے برکات ان کے قلوب سے حاصل کی. تو یوں برکات نبوت کی تقسیم کا سلسلہ بھی چل نکلا. تو جب برکات نبوت کی بات آتی ہے, اور اسی لیے اسے ان کو سلاسل یا سلسلہ تصور کا کہتے ہیں, سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں جس کی کڑی سے کڑی ملتی جائے. سلسلہ سے مراد زنجیر ہوتی ہے جس کے ہر کڑی دوسری کڑی سے مل کر زنجیر بنتی ہے. تو اس میں بھی اس سند کی ضرورت پیش آئی کہ کس نے کس سے برکات حاصل کی, اس نے کس سے برکات حاصل کی, اس نے کس سے برکات حاصل کی, تاکہ یہ سلسلہ مبارکہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تک پہنچے. تو اسے شجرہ مبارکہ کا نام دیا گیا. ہر سلسلہ تصوف کا شجرہ ہے, جہاں کوئی عظیم انسان ایسا ہوا جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا اور ان سے آگے فائدہ ہوا, تو اس شخص سے ایک سلسلہ چل نکلا, ان لوگوں کو صاحب سلاسل کہا گیا. ہمارے یہاں بڑے صغیر میں اگرچہ چار سلسلے زیادہ معروف و مشہور ہیں، لیکن تصوف کے سلسلے صرف چار نہیں ہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الانتباء کی سلاسل اولیاء اللہ نے 14 سلاسل کا ذکر کیا ہے، بعض کتب میں اس سے زیادہ سلاسل کا ملتا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو. کوئی ضروری نہیں کہ ہر سلسلہ جب سے تحریر میں آیا کسی بزرگ سے سلسلہ چلا کر رفتہ رفتہ وہ لوگ ختم ہو گئے تو ضرورت تحریر میں نہ آ سکا. تو بات دراصل ایک ہی ہے کہ وہی برکات نبوت کس نے کس سے حاصل کی اور آگے اس سے کس نے حاصل کی اور کس طرح وہ آگے چلیں. تو یہ جو حصول برکات کی جو سند بنتی ہے اسے شجرا کہا گیا. شجرا شجر سے مشتق ہے، جیسے درخت ہوتا ہے آگے اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں. درخت تو ایک ہوتا ہے، تنا تو ایک ہوتا ہے، لیکن بے شمار ڈال نکل جاتے ہیں، ہر ڈال سے بے شمار شاخیں نکلتی ہیں، ہر شاخ سے بے شمار پتے ہوتے ہیں. اس نسبت سے انہیں شجرا کہا جانے لگا. اب شجرہ مبارکہ میں جب ان عظیم ہستیوں کی اسماء گنے ہی جانے لگے تو ساتھ اضافہ کر دیا گیا، الہی بحرمت فلاں بحرمت فلاں، اور آخر میں اپنی اور سب کی بھلائی کی دعا کی گئی. بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بزرگوں کے ناموں کے ساتھ ایسا کیوں ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ تین آدمی کہیں جنگل میں پہاڑوں میں تھے، بارش شروع ہو گئی اور وہ گھبرا کر ایک بہت بڑی غار میں انہوں نے بارش سے پناہ لی، لیکن بارش بہت زیادہ ہوئی اور غار کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان تھی، وہ مٹی بارش سے نرم ہوئی اور وہ چٹان نیچے بیٹھ گئی اور غار کا منہ اس نے بند کر دیا. تو بہت عام فہم اور بہت معروف حدیث ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی علماء کرام سے. تو وہ بہت گھبرائے کیونکہ بہت سا پہاڑ سائڈ سے جو بیٹھ گیا تھا ممکن نہیں تھا کہ ایک طرف سے مٹی کاٹ کے نکلا جا سکے، ایک ہی راستہ تھا کہ وہ پتھر ہٹ جائے، لیکن وہ بہت بڑی چٹان تھی اور وہ کل تین آدمی تھے، ان کے بس کی بات نہیں تھی. تو ہر طرف سے ظاہری اسباب سے نا امید ہو کر انہوں نے دعا کی. ایک شخص نے دعا کی اور اس نے اپنے نیکی نیک عمل پیش کیا کہ یا اللہ، اگر میں نے فلاں کام تیری رضا کے لیے خلوص نیت سے کیا تھا تو اس کے تو فیل ہمیں اس سے راستہ عطا فرمایا گیا. تو تھوڑا سا پتھر سرک گیا لیکن راستہ نہیں بنا. پھر دوسرے ساتھی نے دعا کی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تھوڑا سا اور سرک گیا. تیسرے نے دعا کی تو بہت سا سرک گیا اور راستہ بن گیا، وہ باہر آ گئے. تو مقصد یہ ہے کہ مخلوق کی وساطت سے دعا کرنے کا جواز موجود ہے، اعمال بھی مخلوق ہیں. تو وہاں انہوں نے اعمال کو ہی سامنے رکھ کر ان کے وسیلے سے ان کی وساطت سے دعا فرمائی، تو مخلوق کی وساطت سے دعا کرنے کا جواز ہے. اسی طرح قید ہوا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی کہ دعا کریں، تو انہوں نے جو دعا کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل تھی کہ اللہ میں تیرے پیغمبر کا سچا ہوں، میری گزارش قبول کروں. تو اسی طریقے سے جب یہ اجر مبارک پڑھا جاتا ہے یا سلسلہ گنا جاتا ہے یا سند پڑھی جاتی ہے برکات کی, جس طرح حدیث کی سند ہے, تو اس کے ساتھ یہ اضافہ کر دیا گیا کہ یہ سند تو کرنی ہے اور اسے یاد بھی رکھنا ہے, تو اس کے ساتھ کیوں نہ ان نیک لوگوں کی وساطت سے دعا کر لی جائے. ہر شے میں, ہر فرد میں اور ہر جگہ میں اور ہر وقت میں فرق ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سارے دنوں کی دعائیں اللہ سنتا ہے, لیکن جمعے کی فضیلت سات دنوں میں الگ ہے. یوم جمعہ کی اور جمعے کے وقت کی دعا کی اپنی فضیلت, ہر جگہ دعا کرے اللہ سنتا ہے, لیکن مساجد کی اپنی فضیلت ہے. جب آپ مسجد میں آ کر دعا کرتے ہیں تو اس میں زیادہ برکات شامل ہو جاتی ہیں مسجد کی وجہ سے. اسی طرح آپ مجمع عام میں بھی دعا کرتے ہیں, گلی کوچے میں کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتے ہیں, چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں, لیکن اہل اللہ کی محفل میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو اس کی برکات, اس کے ثمرات اور ہوتے ہیں. جس طرح اوقات میں فرق ہے, جس طرح زمین کے ٹکڑوں میں فرق ہے, اسی طرح اللہ کے بندوں میں بھی فرق ہے. اور نیک لوگوں کے نام کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے, دعا اللہ ہی سے کی جاتی ہے, وہی کارساز ہے اور اسی کو پکارا جاتا ہے. لیکن نیکی کے حوالے سے پکارا جائے تو اس کی رحمت زیادہ متوجہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر پہلے سے رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے. اور یہ طریقہ اللہ کریم نے نماز میں بھی سکھایا, سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہے. بندہ شروع کرتا ہے تنہا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تنہا ہے, ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے, بہت بڑا رحم کرنے والا ہے, بہت بڑا رحیم ہے. روز حشر کا, یوم الدین کا مالک ہے. یہاں تک وہ اکیلا کھڑا اللہ کی تعریف کر رہا ہے, یکایک وہ اپنی بات بدل لیتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد, ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اکیلا بات کر رہا تھا, اب بھی اکیلا ہے, تو یہ ہم سب کہاں سے آ گئے؟ جب نعبد کہتا ہے تو اس جمع میں ہر وہ ہستی شریک ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام, اولیاء اللہ, عامۃ المومنین, اللہ کے فرشتے اور اللہ کی ساری مخلوق. کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی, ان من شان اللہ جو سب دیکھے بہن دے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتی. تو یکایک اللہ کی ساری مخلوق کو اور اللہ کے اولو العزم رسولوں, پیغمبروں اور نبیوں کو, صحابہ کرام کو, پہلے اور پچھلے سارے نبیوں کے, صحابیوں کو, ساری امتوں کے, اور یا اللہ کو, اور ہر عبادت کرنے والے کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یا کنا, ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ ہم سب کہاں سے آ گئے؟ ایک فرد کی بات اور ہے, اور جب ہم سب کہا جاتا ہے تو اس میں کیسی کیسی ہستیاں شامل ہو جاتی ہیں, اس کی بات ہی بدل جاتی ہے. خود رب العالمین نے یہ تعلیم دی کہ اللہ کے معبود اور مقبول بندوں میں شامل ہو کر اس کی عبادت کی جائے, ان کو ساتھ ملایا جائے, اس میں شمولیت کی جائے. اب عجیب بات یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نہ امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ تجھے غیر اللہ سے تو تیری امیدیں وابستہ ہیں اور اللہ پر تیری امید نہیں ہے, پھر اور کافری کس کو کہتی. یہاں میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو ہمارے آباب کہتے ہیں یہ امریکہ نے کرایا ہوگا, حکومت بدلتی ہے تو اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا، کہتے ہیں امریکہ نے بدلا دی. کوئی حکومت کر رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے اسے مہلت دی ہے یا فرصت دی ہے، کہتے ہیں اسے امریکہ نے بچھایا ہوگا. جو اسے ہٹا کر خود بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بارے سارا ملک کہتے ہیں، یعنی اللہ کا نام نکل گیا اور سب کے لیے امریکہ ہی کرتا دھرتا ہو گیا ہے. جہاں کوئی نمس کی فتویٰ دیتا ہے، نہ کوئی اعتراض کرتا ہے، نہ اسے کوئی شرک کہتا ہے، نہ اسے کوئی کفر کہتا ہے، سارے اس پہ جمے ہوئے ہیں. اور جب صدر مبارک پڑا جائے تو اس میں انہیں شرک نظر آنے لگ جاتا ہے. ایسی عجیب بات ہے کہ جن باتوں کی تعلیم شریعت نے دی، جن لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ نے دیا، کنو ما صادقین، اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو. جن لوگوں کے ساتھ رہنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جو ایسے امین لوگ تھے جنہیں اللہ نے یہ فضیلت بخشی کہ وہ حاملین قرآن تھے، جو قرآن کی زندہ تفسیر بھی تھے، تعبیر بھی تھے، اور جنہوں نے لاکھوں مردہ دلوں کو زندہ کر دیا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ سے آشنا کر دیا اور گمراہی سے بندوں کو بچا کر راہ ہدایت پر گامزن کر دیا، اور جن کی ساری زندگیاں، جن کے دن، جن کی راتیں، جن کی جوانیاں، جن کے بڑھاپے اسی شعبے میں کٹ گئے کہ اللہ کے کتنے بندوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور اللہ کے کتنے بندے شیطان کے چنگل سے بچ کر اللہ کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں. ان پر فتویٰ لگانے میں کسی کو بات نہیں، ان پر فتویٰ فوراً داغا جاتا ہے. یہاں امریکہ امریکہ ساری دنیا کر رہی ہے، یہاں کوئی فتوے کی توپ نہیں کرنی. کتنے لوگ ہیں جو دنیاوی کاموں کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں، اسباب کو سب یاد رکھتے ہیں، مسبب الاسباب کو کوئی یاد نہیں. یہاں بھی کوئی فتوے کی توپ نہیں چلتی. شجر مبارک پڑھنا باعث برکت ہے، اور ضروری ہے کہ سند ہو بندے کے پاس کہ کس نے یہ برکات کس سے حاصل کی، کس نے کس سے حاصل کی، کس کو کہاں سے پہنچی. جس طرح حدیث مبارک کی سند ہے، اسی طرح سے یہ جو بات نہیں اور برکات نبوت کی سند ہیں شجرہ مبارک، اور ان کی وساطت سے اللہ سے دعا کرنا باعث برکت ہے. دعا تو اللہ سے کی جا رہی ہے، کسی مخلوق سے نہیں کی جا رہی. لیکن جس طرح اوقات میں فرق ہے، ایام میں فرق ہے، جگہوں میں فرق ہے، اسی طرح افراد میں بھی فرق ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کا نام آ جائے تو وہ پہلے سے ان پہ رحمت برس رہی ہوتی ہے. اللہ کریم اس کی برکت کو پھر اول و آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہوتا ہے. بنیاد ہی حضور کے نام نامی سے شروع ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی خاتمہ درود پاک کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ہے شجرہ مبارک کی تھوڑی سی حقیقت اور ضرورت کہ کیوں پڑھا جاتا ہے اور یہ کیسا ہے. اللہ کریم اعتراضات کی بجائے فیوضات عطا فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. نیک لوگوں کے ساتھ زندہ رکھے، نیکی پر موت دے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد